الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, دو ہفتہ پہلے بات یہاں پر ادھوری رہی تھی, بات چل رہی تھی نئے سال کے متعلق, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, آئندہ سال کے لیے کیا تیاری کرنا ہے, گزشتہ سال جو ہم نے گزارا ہے کس حال میں گزارا ہے, اس سال ہم نے کیا امپرومنٹ کرنا ہے, یہ تمام باتیں عرض کی گئی تھیں. اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ بھائی ہمارے سامنے جو سوالات آنے والے ہیں قبر کے اور آخرت کے دن کے, قیامت کے دن کے, اس کے لیے تیار رہنا کہ یہ ایک ایسا دن ہوگا کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, جس دن اللہ جل شانہ رسولوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے دین کی دعوت دی, تمہاری دعوت کے مقابلے میں لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا, لوگوں نے تمہاری باتوں کو مانا یا نہیں. جب رسولوں سے پوچھا جائے گا, اور یہ اس لیے پوچھا جائے گا کہ لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے, کہ جب رسولوں سے پوچھا جا رہا ہے تو ہماری کیا حالتیں ہوگی, جہاں ہر نبی اور ہر رسول یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی, یہ ایک حال ہوگا قیامت کے دن کا. اس کے لیے تیار رہنا, اور اس تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے, اس زندگی پر آنا, اس زندگی کو بنانا آخرت کے لیے, ایسی بنانا کہ ہماری آخرت بن جائے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو انسان کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ اس کو تعلق ہوتا ہے, جس چیز کے ساتھ اس کو نفع اور نقصان کا ڈر ہوتا ہے, اس کی طرف وہ زیادہ مائل ہوتا ہے یا اس سے زیادہ دور ہوتا ہے. اور یہی ہے رب کا مفہوم, اور یہی وجہ ہے کہ قبر میں سب سے پہلے تمہیں یہ اور مجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا الہ کون ہے, تمہارا معبود کون ہے, یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ من الہک, یہ نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ پوچھا یہ جائے گا کہ مر ربو کا, تمہارا پالنہار کون ہے, تمہاری زندگی میں پرورش کرنے والا کون تھا, یہ سوال. اور اس رب کے جواب کی پریکٹس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ایک عمل دیا ہے جس میں شروع سے لے کر اخیر تک رب کے مفہوم کی تکرار کروائی گئی. ہم نے تکبیر تحریمہ کہی, اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جب ہم نے ثنا پڑھی ہے, ثنا کہنے کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی آیت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے, جو ساری دنیا کا پالنہار ہے, مسلمانوں کا بھی پالنہار ہے، غیروں کا بھی پالنہار ہے، وہ رب العالمین ہے، رب المؤمنین ہے، رب المسلمین ہے، رب المشرکین ہے، اہل کتاب کا بھی وہ رب ہے، ہر ایک کا وہ رب ہے۔ پھر صرف انسانوں کا نہیں، دنیا میں جتنی مخلوق ہیں ان تمام کا پالنہار تنے تنہا خالق کائنات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ عالمین کی تفسیر کے اندر حضرت مجاہد یہ فرماتے ہیں کہ عالم 18,000 ہیں اور ان تمام کے پالنہار تنے تنہا اللہ ہیں۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ نہیں 18,000 نہیں، 80,000 عالم ہیں، جیسے ایک ہمارا عالم ہے ایسے 80,000 عالم ہیں، اور ان تمام کے پالنہار تنے تنہا خالق کائنات اللہ کی ذات ہے۔ پھر عجیب بات فرمائی کہ جتنی مخلوق زمین پر ہے اس سے کئی گنا زیادہ، ڈبل یا ٹبل مخلوق اللہ نے دریا کے اندر پیدا کی ہے۔ اگر زمین پر انسان ہے تو دریا کا بھی انسان ہے، زمین پر کتا ہے تو دریا کا بھی کتا ہے، زمین پر خنزیر ہے تو دریا کا بھی خنزیر ہے۔ یہ حدیثوں سے ہمیں یہ بات ملتی، اور ان تمام کا اور ایک ایک مخلوق کا خوراک، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تمام کو پورا کرتے ہیں۔ تمام بھوکے اٹھتے ہیں لیکن اللہ کسی کو بھوکا سلاتا نہیں، ہر ایک کو روزی ملتی ہے۔ اس رب کا مفہوم ہماری زندگی میں سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے فرمایا کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیا یا واجب قرار دیا۔ حدیث میں فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز تمہاری کامل نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر جو تیاری کے لیے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ رب العالمین کا، کہ رب العالمین کا مفہوم تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ دنیا کی طاقتوں سے اور دنیا کے اسباب سے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے مفہوم کو دل میں بٹھانا۔ اب چار رکعتیں ہیں، چار مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھو گے، دو رکعت ہے سورہ فاتحہ پڑھو گے، تو پہلے تو قیام میں فرمایا کہ رب کے مفہوم کی پریکٹس کرو، صرف زبان سے نہیں عملی زندگی میں بھی بٹھاؤ کہ تمہارا پالنہار اللہ ہے۔ پھر امام نے کہا اللہ اکبر، آپ رکوع میں گئے، حکم کیا ہے کہ تسبیح پڑھو، سبحان ربی العظیم۔ یہ تمام باقی اس ذات کے لیے ہے، میرے اس رب کے لیے ہے، میرے اس پالنہار کے لیے جو عظیم ہے، جو زبردست ہے، جو بڑا بزرگی والا ہے۔ پھر امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، ہمیں حکم ہے کہو ربنا ولک الحمد، حالانکہ اللہ کے 99 نام ہیں لیکن ربنا کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس رب کا تم نے اور میں نے جواب دینا ہے قبر کے اندر کہ من ربک، تمہارا پالنہار کون ہے، اور اس کی پریکٹس یہاں کروائی جا رہی، قیام میں کروائیں، رکوع میں کروائیں، رکوع سے پھر اٹھنے کے بعد کروائیں، اور آگے چل کر جب آپ سجدے کے اندر گئے تو دونوں سجدوں کے اندر یہ کہا کہ یہ تسبیح پڑھو سبحان ربی العلیٰ۔ رب کے نام کی اتنی مشق کروانا، بھائی ایک دن کی کتنی نمازیں ہیں؟ 5 فرض نمازیں، اور اس میں جو رکعتیں ہوتی ہے 4 اور 4 8 اور 12 اور 3 15 اور 4 19 فرض ہیں، نہیں 17 فرض ہیں، تو 17 رکعتوں کے اندر 17 مرتبہ تو سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے، پھر رکوع کے اندر، پھر سجدوں کے اندر، قیام کے اندر، پھر آپ سنن پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے۔ رب کے مفہوم کو اتنا پریکٹس کروایا گیا، اتنا پریکٹس کروایا گیا کہ یہ تمہارے دل کے اندر جم جائے کہ تمہارا پالنہار اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لو کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تمہیں اللہ مصیبت پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی، اس لیے کہ مشکلات کا ہٹانے والا، حل المشکلات، یہ اللہ کی ذات ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو۔ اور اگر اللہ مجھے اور آپ کو بھلائی پہنچانا چاہے، وہیں یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مفہوم دلوں کے اندر بٹھانا، تاکہ جب فرشتے یہ پوچھیں گے کہ مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، ایک وقت ہوگا ہمارے سامنے جب ہمارے ملنے والے جلنے والے دوست احباب جو اب تک ہمارے ساتھ تھے، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھاتے تھے، ایک ٹیبل پر ہماری میٹنگیں ہوتی تھی، لیکن آج ہم پر مٹی ڈال دی گئی اور یہ چلے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ٹھہریں گے، 10 منٹ ٹھہریں گے، اور زیادہ ہم سے محبت ہوئی تو کچھ اور زیادہ ٹھہریں گے، لیکن ان کا ٹھہرنا ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ اگر وہ کچھ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو فائدہ دے گا؟ وہ وہاں سے چلے گئے، اب ہمارا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہے امتحان کا پرچہ آ گیا، سوالات ہمارے سامنے ہیں کہ یہ سوالات پیش آنے والے ہیں۔ اب فرشتے پوچھ رہے ہیں مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر ہم نے اس رب کے نام کی رٹ لگائی ہوئی ہے نماز کے اندر، اور انسان فوراً بیٹھے بولے گا ربی اللہ، آپ عربی جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، وہاں خود بخود عربی بولو گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، بڑی اللہ والی گزری ہیں، فرمایا کرتی تھیں گر نکیراں آید و پرست کے رب تو کیست۔ یہ بھی تو ایک مقام ہوتا ہے نا کہنے کا، کہ اگر منکر نکیر آ گئے قبر کے اندر اور مجھ سے پوچھا کہ رابعہ تیرا رب کون ہے، رب تو کیست، تیرا رب کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے، گویما کس کے ربو دی دل دیوانے ماست، تو ان فرشتوں سے یہ کہوں گی اسی خدا سے جا کر پوچھ لو جس نے میرے دل کو اپنی محبت میں پاگل کر دیا، جس نے اپنی محبت کے اندر، جس رب نے اپنی محبت کے اندر میرے دل کو اچک لیا، کہ وہ رابعہ ایک لمحہ تجھے نہیں بھولی، کیا قبر میں آنے کے بعد بھول جائے گی؟ لیکن یہ کب ہوگا بھائی؟ جب ہماری زندگی رب کے نام سے موصوف ہوگی۔ یہ ہے رابعہ بصریہ، یہ تابعیہ ہیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، حسن بصری تابعی ہیں اور یہ تابعیہ ہیں، جس نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ سے اس کی ملاقات رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے۔ تو اتنی مشقت، اتنی پریکٹس کرنا کہ رب کا مفہوم دل میں بیٹھ جائے، مر ربک، یہ پہلا سوال ہے۔ اور اس کی پریکٹس کے لیے ہمیں دیا ہے نماز، کہ نماز پڑھو، اس میں رب کے مفہوم کی برابر پریکٹس ہوگی، قیام سے لے کر سجدے تک رب ہی رب کا نام ہے۔ جب خوب اس کو رٹو گے تو رب کا مفہوم بیٹھے گا۔ ہمارے اور آپ کے دل میں رب کا مفہوم کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس لیے کہ ہم غفلتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، غفلتوں کے ساتھ رب کا نام لے رہے ہیں۔ لیکن رب کا نام بیٹھ گیا دل کے اندر تو بیڑا پار ہو گیا، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو پہلا سوال، وما دینوں کا، دین تمہارا کیا ہے بتاؤ؟ تو کہیں گے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور پھر جو تیسرا سوال ہے جس کی میں نے اور آپ نے اس دنیا کے اندر پریکٹس کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جس نبی کے اندر، جس نبی کو تمہارے اندر بھیجا گیا اس کے متعلق پوچھا جائے گا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے گا، زمین کے تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا جائے گا دو فرشتوں کے ساتھ کہ بتاؤ، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کون ہے؟ تو اگر مجھے اور آپ کو سنتوں سے محبت ہے، سنتوں پر عمل کیا ہے، انسان فوراً بولے گا ھذا محمد، ھذا نبینا، یہ تو ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہ آسانیاں شروع ہو گئی آپ کی۔ ان تین سوال سے پہلے، جیسے ایک آدمی کے ہاتھ کے اندر پیپر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھائی سوالات کتنے مشکل ہیں، کتنے کٹھن ہیں، اگر کٹھن ہے تو وہ بار بار استاد سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کو یہ اس میں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن وہاں تو سوال تمہارے سامنے ہیں، آسان سوال ہے، اب جواب دو۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہم نے تمہیں دی تھی، وہ اسی لیے دی تھی کہ دنیا کے اندر تم زندگی گزارو گے اس طریقے سے جس طرح تمہارا رب چاہتا ہے، اور رب کیسے چاہتے ہیں، اس کو تمہاری خواہشات پر نہیں چھوڑا کہ قرآن اتار دیا اور اتارنے کے بعد تمہیں سپرد کر دیا کہ یہ قرآن ہے اس پر عمل کرو، نہیں، اس قرآن کو سمجھانے والا، اس قرآن کو کے مفہوم کو سمجھانے والا نبی بھی تمہارے اس قرآن کے ساتھ اتارا ہے، وہ اس قرآن کا مفہوم متعین کرے گا، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا، اس بات کو یاد رکھو، قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا، بغیر نبی کو اور نبی کی سنتوں کو سمجھے ہوئے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ اور نبی کو سمجھنا ہے، نبی کے اقوال کو، افعال کو، اور نبی کی ایکشن کو اگر تم نے سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سمجھنی پڑے گی۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا پرتو ہے، سایہ ہے۔ نبی نے اگر صداقت کا سبق دیا ہے تو صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کرو، نبی نے اگر عدالت کا اور عدل کا امت کو سبق دیا ہے فاروق اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرو، نبی نے سخاوت کا اور حیا کا سبق دیا ہے تو پھر عثمان ذی النورین کی زندگی کا مطالعہ کرو، نبی نے علم کا حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو تو علم، اور شجاعت کا حکم دیا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ تمام صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو ان کے عمل کے اندر تمہیں نبی کی سنت کی بو آئے گی. اور اگر میرا اور آپ کا عمل نبی کی سنت سے صحابہ کے عمل سے میچ نہیں کھاتا تو یاد رکھو کہ ہم کسی اور جگہ جا رہے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے, مصراط المستقیم یا رسول اللہ, صراط مستقیم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا ناجی فرقہ کون سا ہے جو قیامت کے دن نجات پائے گا؟ آپ نے یہ فرمایا, وہ راستہ, ما انا علیہ و اصحابی, وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے معنی نہیں. فبأيهم اقتديتم اهتديتم, ان صحابہ کرام میں سے جس صحابی کی اقتداء کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے, راہ پا لو گے, صحیح راستے پر ہو تم. فبأيهم اقتديتم اهتديتم, وہاں یہ بھی فرمایا من احبهم فبحب احبهم, جس نے ان سے محبت کی یعنی میرے صحابہ سے تو میں بھی ان سے محبت کروں گا. فبحبی احبہم ومن ابغضہم, جس نے صحابہ کرام سے بغض رکھا اس نے در حقیقت نبی سے بغض رکھا. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے صحابہ کرام پر اتنا اعتماد ہے کہ اللہ جل شانہ کو بھی اتنا اعتماد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی ان سے راضی, اللہ بھی ان سے راضی ہیں اور وہ بھی اللہ سے راضی, اس سے بڑی کیا بات چاہیے, اور نبی بھی راضی ہے. یہ آپ نے فرمایا. اس لیے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو واسطہ ہے اس کو نکال دو, آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے, آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے. اس لیے کہ نبی کی زندگی اور قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ یہ چین ہے, ایک سلسلہ ہے, اس کو آپ کاٹ نہیں سکتے بیچ میں سے. آج امت کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو منمانی تفسیر کرنے والے ہیں اور منمانی تفسیر کر کے انہوں نے ایسی چیزوں کو ایک جواز قرار دیا جس کا وجود نہیں ہے قرآن اور سنت کے اندر. یہاں تک انہوں نے ہمت کر ڈالی کہ سود کو حلال قرار دیا, بعض ناجائز چیزوں کو حلال قرار دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ راستے ہیں جو مجھے اور آپ کو صحیح راستے سے ہٹانے والے ہیں. میں اگر صحیح راستے پر ہوں تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میرا عمل نبی کے عمل سے میچ کرتا ہے, یعنی میرا عمل صحابی کے عمل سے میچ کرتا ہے. یعنی اس لیے کہ صحابی نے دیکھا ہے اس عمل کو کرتے ہوئے نبی کو, اس لیے اب دیکھو گے اس صحابی کا عمل ہے, صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور نے ایسا کیا, آپ کا عمل میچ کرتا ہے. اگر وہ عمل چھوٹے سے چھوٹا ہے میرے اور آپ کے لیے نجات کا سبب بنے گا, بڑے سے بڑا عمل ہے لیکن نبی کی زندگی سے خلاف ہے, صحابی کے عمل سے خلاف ہے, تو یاد رکھو کہ ہم کسی اور رخ میں جا رہے ہیں. یہ راستہ مجھے اور آپ کو کسی اور جگہ لے جانے والا ہے جو جہنم کا راستہ ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں اس زندگی کے بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو تین سوال ہیں, من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم, ان سوالوں کے بنا, یہ تو مختصر سوال ہیں, یہ آپ کا مختصر امتحان ہوگا، یہ آپ کی زندگی، آپ کی زندگی کا رخ متعین کرے گا قبر کے اندر کہ آپ کا آپ کو کدھر جانا ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. ان تینوں میں کامیاب ہیں تو یہاں ہمارا رخ متعین ہوگا. پھر ایک کچھ سوال آئیں گے قیامت کے دن، جو پانچ سوال ہوں گے، اور وہ پانچ سوالوں کا جواب دیا تو اب رخ متعین ہو جائے گا کہ آپ کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے. یہاں آپ کے لیے قبر کی زندگی کو بہترین بنا دیا جائے گا، جہاں جنت کی نعمتوں کا اثر تمہیں ملتا رہے گا. تمہیں یہ بتلایا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا اگر تم دوسرے عمل کرتے، یہ ہے جہنم، لیکن تم نے اچھے عمل کو کیا ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. اور جنت کی نعمتوں کا فائدہ انسان کو پہنچتا رہے گا، ٹھنڈی ہواؤں کا آنا، قبر کا کشادہ ہو جانا. ورنہ اگر ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہیں تو قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ایسے ملا، ایسے کہ جیسے یہ دو انگلیاں ایسے ایک دوسرے میں چلی جاتی ہیں، قبر اس کی پسلیوں کو اتنی بھیچتی ہے بدن کو کہ اس طرح اس کا بدن ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. اور اس موت سے پہلے پہلے ہم اپنی زندگی کو بنا لیں، اور یہی ہے ہمیں اپنا رخ متعین کرنا آخرت کا. حق تعالی جل شانہ ہو ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، امت کے حالات کو درست فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.